الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت اور جو دین اللہ نے عطا کیا ہے اس کی ایک بڑی خوبی اور اس شریعت کے جامع ہونے اور سب سے کامل ہونے کی ایک پہچان کہ اللہ نے اس شریعت کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو بھی شریعت اور دین آیا وہ یک بارگی ایک ساتھ آسمان سے وہ دین نازل ہوا، لیکن یہ شریعت 23 سال میں نازل ہوئی ہے۔ ہماری یہ شریعت 23 سال میں مدون ہوئی ہے، اس کی تدوین اس کی ترتیب 23 سال کے عرصے میں ہوئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اس شریعت کے نازل کرنے میں اللہ نے انسانوں کی فطرت اور انسانوں کے مزاج کا لحاظ رکھا ہے۔ انسانوں کی فطرت، انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ یک بارگی اچانک اسے کوئی بات کہی جائے تو کبھی کبھی ماحول اور مزاج اگر بنا ہوا نہ ہو تو اس بات کو قبول کرنا اور دل سے پورے طور پہ اس سے راضی ہونا بظاہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زمانے جاہلیت ختم ہونے لگا اور اسلام کا دور شروع ہونے لگا، انسانیت آگے بڑھنے لگی، جہالت پیچھے ہٹنے لگی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے احکام کے نازل کرنے میں، عبادات اور اعمال کے دینے میں اللہ نے تدریجی انداز اختیار فرمایا۔ اسٹیپ وائز اللہ نے بندوں کو احکام سنانے شروع کیے۔ چنانچہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح بعض محرمات حرام چیزیں ہوں، اس میں بھی اللہ نے اس زمانے کے لحاظ سے انسانوں کی فطرت، انسانوں کے مزاج اور انسانوں کے نیچر کو سامنے رکھ کر اللہ نے دین و شریعت کو نازل فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شراب عام تھی، اس کی محبت گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم سے شریعت نے شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اسٹیپ وائز بتدریج کبھی شراب کی مذمت کو، شراب کی قباحت کو بیان کیا، تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے ہو، شراب پیو گے اس کے قریب نہیں جا سکتے، شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، اس طرح کی بات کہہ کے پہلے انسان کے مزاج کو بنایا۔ جب انسان کا مزاج بنے گا، اس کی فطرت بنے گی، تو اس کو قبول کرنا ہمیشہ کے لیے آسان ہوگا۔ تو شراب کی حرمت اور شراب کو حرام کرنا تھا، تو شریعت نے اچانک یکبارگی حکم نازل نہیں کیا بلکہ اسٹیپ وائز انسان کے ذہن کو بنایا، اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جب نماز کا مسئلہ تھا تو نماز جس شکل میں ہم اور آپ اس وقت پڑھتے ہیں، یہ نماز جس شکل میں ہم آپ پڑھتے ہیں، یہ تین چینجنگ، تین تغیر اور تین انقلابی دور سے گزر کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ پہلے نماز بغیر اذان و اقامت کے، نماز کے لیے اذان و اقامت کوئی زیادہ اہم چیز نہیں ہے، بغیر اذان و اقامت کے نماز ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر نماز میں ایک دوسرا تغیر کہ نماز کے درمیان آپ بات کر سکتے ہیں، کتنی رکعت ہوئی بعد میں آنے والا پوچھ سکتا ہے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے، پیچھے آنے والا شخص پڑھنے والے سے پوچھتا ہے کتنی رکعت ہو گئی، اس نے اشارہ کر دیا دو رکعت۔ اب آنے والا شخص پہلے اپنی دو رکعت پوری کرتا ہے اور جلدی جلدی پوری کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو ایک دور وہ تھا کہ جس میں نماز کے درمیان بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کرنے، سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی، اور امام اگر دو چار رکعت پڑھ چکا تو مسبوق آنے کے بعد اپنی نماز پہلے پوری کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ گویا ایک سہولت تھی، ایک کشادگی تھی۔ بعد میں چل کر پھر 17-18 مہینے تک، 16-17 مہینے تک نماز مسجد اقصی کی طرف ہوتی رہی، پھر اس کے بعد اس کو ہی بدل دیا گیا۔ گویا نماز کی ابتدا سے لے کر ابھی جو ہیئت ہے اس میں تین طرح کی تبدیلی ہوئی ہے۔ یکبارگی، اچانک ایک ساتھ اس طرح نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ جب شریعت نازل ہوتی ہے، جب حکم آتا ہے، تو حکم کے آتے ہوئے اچانک ایک اپ ٹو ڈیٹ پوری شرطوں کے ساتھ، ساری شرائط کے ساتھ اگر اس کو کہہ دیا جائے تو کبھی کبھی انسان کے لیے ماننا اور چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھیں کہ آج جس طرح سے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، جن شرطوں کے ساتھ، جن مسائل کے ساتھ آج ہم آپ روزہ رکھتے ہیں، ابتدان روزے کا حکم اس طرح نہیں تھا۔ سب سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہر مہینے میں ایام 20 کا روزہ فرض تھا۔ یہ گویا ابتدا میں لوگوں کا ایک مزاج بنایا گیا کہ اپنے آپ کو ذرا بھوکا رکھو، اپنے نفس کو ذرا تپاؤ، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو۔ یہ ابتدائی مرحلے میں یوم عاشورہ، ایام 20 کا روزہ فرض کیا گیا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا اور سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ایک دم سے اس طرح فرض نہیں ہوئے جس طرح ہم اور آپ آج رکھتے ہیں، بلکہ وہاں انسان کے نیچر، انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ ایک مہینہ روزہ تم پر فرض ہے، لیکن ہاں اگر نہ رکھنا چاہو تمہیں اجازت ہے، نہ رکھنا چاہو اجازت ہے۔ چاہے مریض ہو، چاہے مسافر ہو، کوئی بھی ہو، صحت مند کوئی بھی انسان رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہ رکھے فدیہ دے دے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ گویا ایک دوسری تبدیلی تھی۔ لیکن پھر بعد میں چل کر یہ حکم آیا کہ نہیں، اب تو ہر ایک کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد کہا گیا کہ ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، ہاں جو مریض ہوگا، جو مسافر ہوگا، اس کو صرف رخصت اور اجازت ہوگی، مسافر و مریض کے علاوہ ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ شروع میں یہ مسئلہ تھا کہ شام ہونے کے بعد، مغرب ہو جانے کے بعد جو انسان کھاتا پیتا رہا اسے کھانے پینے کی اجازت تھی، اور جیسی رات میں آنکھ لگ گئی، جیسی رات میں انسان سویا، اب وہیں سے اس کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا، اب وہیں سے کھانا پینا اس کے لیے بند ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی دونوں شکلوں میں سہولت تھی اور اس شکل میں ذرا دشواری تھی۔ ایک دشواری حضرت عمر فاروق کو پیش آئی، ایک دوسرے صحابی کو پیش آ گئی، لمبا سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں سہولت پیدا کی گئی کہ نہیں اب سحر تک تم کھا پی سکتے ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے جو یہ احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ شریعت کے احکام اور اعمال جب اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بیان ہوتے رہے، تو اس میں شروع شروع میں تدریجی انداز، اسٹیپ کا انداز لیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس وقت تک انسانیت کا مزاج نہیں بنا تھا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کا مزاج نہیں بنا تھا، اس لیے ضرورت تھی اس وقت کہ ذرا سہولت کے ساتھ اسٹیپ وائز تدریجی انداز میں ان کو باتیں بتائی جائیں تو ان کا ذہن بنے گا، ان کا دل اس کو قبول کرے گا۔ یہیں سے ہمیں اور آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، ہمیں آپ کو ایک میسج ملتا ہے کہ ہم اگر اصلاح چاہتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے دوستوں کی اصلاح، اپنے اقربا کی اصلاح، اپنی اولادوں کی اصلاح، اس میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو ایک ساتھ اگر ہم چاہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور بالکل وہ صاف ستھرا متقی پرہیزگار ہو جائے تو شاید یہ سوکھی لکڑی کو توڑنے کی طرح ہو جائے گا۔ یہاں بھی ہمیں اصلاحی انداز، اصلاح کے لیے تدریجی انداز، اسٹیپ وائز انداز ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت تھی۔ اسی حکمت اور مصلحت میں ایک دوسری مصلحت کہ روزے کو جو فرض کیا گیا اس کا خاص منشا، ایک خاص مقصد۔ بندہ بندہ ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، اللہ رب العزت نے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، انسان میں خدا کی ساری صفات نہیں آ سکتی، انسان میں خدا کے سارے احوال نہیں آ سکتے، پھر بھی اللہ رب العزت نے نگاہ محبت سے اپنے بندوں کو دیکھا اور یہ کہا میرے بندے تم محتاج ہی محتاج ہو، مگر ہاں اتنا کرو، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، ایسا کرو تھوڑے وقت صبح سے شام تم بھی نہ کھاؤ، تم بھی نہ پیو، تاکہ محبت کرنے والا اور محبوب یہ تھوڑے وقتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ اپنی ذات سے ایک لگاؤ، اپنی ذات سے ایک مشابہت، اپنی ذات سے ایک تعلق کو پیدا کرنے کے لیے کہ میں بھی نہیں کھاتا تو بھی نہ کھا، میں بھی نہیں پیتا تو بھی نہ پی، تاکہ تھوڑے وقتوں میں خالق اور مخلوق، اللہ محبوب ہے، بندہ حبیب ہے، محبوب اور حبیب کے درمیان تھوڑی دیر کی مناسبت ہو جائے۔ اور دنیا کا دستور ہے ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ میرا لباس پہنتا ہے، فلاں انسان میرے کلچر کو اپناتا ہے، فلاں انسان میری چیزوں کو محبوب سمجھتا ہے، تو دیکھنے والا انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں بھی نہیں کھاتا، مجھے کھانے کی ضرورت بھی نہیں، میں بھی نہیں پیتا، مجھے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا یہ بندہ جو ہر وقت کھانے پینے کا محتاج مگر پھر بھی میری مشابہت اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نے میری مشابہت اختیار کی تو اب میری جنت تیرے واسطے حلال ہو جاتی ہے۔ یہ رب کریم نے روزے کا حکم دے کر گویا بندے کو اپنی ایک صفت کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت عالم بالا پر ہیں، عالم بالا کی مخلوق فرشتہ ہے، فرشتہ بھی کھاتا نہیں ہے، فرشتہ بھی پیتا نہیں ہے، اور فرشتہ ہر گناہ سے محفوظ ہے، ہر گناہ سے محفوظ ہے۔ اللہ کہتے میرے بندے فرشتے بھی نہیں کھاتے تم بھی مت کھاؤ، فرشتے بھی نہیں پیتے تم بھی مت پیو، مگر تم محتاج ہو، تجھے تو کھانا ہی پڑے گا، لہذا تھوڑے وقتوں تک تم فرشتوں کے مشابہ ہو جاؤ۔ اور فرشتوں کے جب مشابہ بنتے ہو تو فرشتوں کی ایک شان یہ ہے کہ فرشتوں میں کبھی معصیت، کبھی گناہ، کبھی نافرمانی نہیں، لہذا کھانے پینے میں اگر تم فرشتوں کے مشابہ ہو گئے تو گناہ کے نہ ہونے میں بھی تم اس کے مشابہ ہو جاؤ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو، گویا روزہ رکھوا کر فرشتوں کے مشابہ بنا کر اللہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تقوی آنا چاہیے۔ پھر یہ تقوی کیا فائدہ ہوگا؟ آج ہی آپ نے سنا تراوی کے اندر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر جنت واجب کر دی ہے، جنت کو ثابت کر دیا ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ گویا تقوی یہ ضامن ہے جنت کا، تقوی یہ ذریعہ ہے عرش کے سائے میں جانے کا، تقوی یہ ذریعہ ہے رضائے الہی کا، تقوی یہ ذریعہ ہے دنیا سے مصیبتوں کے ٹلنے کا، تقوی یہ ذریعہ ہے تنگی اور معاشی اور مال کی پریشانی کے دوری کا۔ اللہ خود فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر یہ زمین والے، یہ شہر والے، یہ گاؤں والے اگر تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ آسمان کے اوپر سے ہم اس کے لیے برکتوں کو نازل کریں گے، روزی کو نازل کریں گے۔ گویا یہ تقوی، پرہیزگاری، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، اللہ کی طرف سے ہر طرح کی نصرت، اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خوشحالی اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم میں جگہ جگہ، کوئی صفحہ ایسا لے لیجئے، کوئی رکوع ایسا لے لیجئے، کوئی ایسا پارہ لے لیجئے جہاں تقوی کا تذکرہ نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقوی ایک ایسا پاور ہے، تقوی ایک ایسی قوت ہے، تقوی ایک ایسی اسپرٹ ہے، تقوی ایک ایسی طاقت ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لیے سارے اعمال پہ چلنا، اللہ کی ساری باتوں کو ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے انسان کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تقوی کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار کیا ہے۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ تقوی کا مطلب ہے جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ موقع ہے، ہمیں سہولت ہے، ہمیں چانس ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر بھی اگر ہم نہیں کرتے، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت پیسے لے کر بازار گئی، وہاں سے گھی خرید کر لائی، جمع ہوا گھی لے کر آئی۔ جب اس نے گھر میں آ کے اسے گرم کیا تو اس گھی کے اندر چاندی کا سکہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے درہم کے خریدے ہیں اور اس میں اتنا درہم پڑا ہوا مجھے مل گیا، میں رکھ لوں۔ نفس نے کہا، شیطان نے کہا، اسے رکھ لو۔ اب یہاں اس کے تقوی کی آزمائش۔ اس نے کہا نہ، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، پروردگار کو پسند نہیں ہے، اللہ اس بات سے ناراض ہے، لہذا صرف اور صرف اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ عورت وہاں سے گئی اور دکاندار کے پاس جا کر اس نے کہا کہ ہم نے جو گھی خریدا تھا اس میں یہ درہم نیچے پڑا ہوا تھا، یہ آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے تو گھی خریدا ہے، میں نے درہم نہیں خریدا۔ اس نے کہا لے لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس دکاندار نے وہ پیسے لے لیے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کا انتقال ہوا، لوگوں نے جنت میں دیکھا، پوچھا اسے کس عمل پر اللہ نے تجھے جنت عطا کی؟ وہ عورت نے کہا اپنی نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، تلاوت کا تذکرہ اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر اس گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، وہ دو درہم جو میں نے واپس کر دیا، پروردگار نے کہا تقوی کی بنا پر میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے بندہ خدا اس کی رضا کی خاطر، اس کے خوف کے خاطر، اس کی خوشنودی کے خاطر کس چھوٹے سے چھوٹے عمل گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ تقوی کے دائرے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن انسان چاہے کتنی ہی فضیلت والا کیوں نہ ہو، بڑے ڈرنے کی بات ہے، عبادت والا کیوں نہ ہو، ریاضت اور مجاہدے والا کیوں نہ ہو، قربانی والا کیوں نہ ہو، جہاں موقع آتا ہے وہاں اپنے آپ کو اگر نہیں بچا پاتا، اور اللہ رب العزت کی شان جلال اور خدا کی شان پکڑ اور خدا کا غیظ و غضب اگر پڑ جائے تو اس کی ساری فضیلت اپنی جگہ پر اس گناہ سے نہ بچنے پر ہلاکت و تباہی آ جاتی۔ ہمیشہ سے ملک روم میں، رومانیہ میں عیسائیوں کی حکومت رہی، پوری دنیا کا سب سے بڑا پوپ وہیں پایا جاتا ہے۔ وہاں سے ایک دفعہ چیلنج آیا، اس زمانے میں سب سے بڑی حکومت بغداد کی تھی، وہاں سے چیلنج آیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بہت سا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے پادری آپ کے لوگوں سے مناظرہ کریں گے۔ بغداد میں بادشاہ نے اعلان کیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ ذہانت اس کے پاس بہت زیادہ، میموری اس کی بہت زیادہ تیز، لاجک سے بات کرنے والا، دلیل و علت سے بات کرنے والا۔ اس نے کہا میں تنہا جاؤں گا، بادشاہ نے منع کیا تنہا مت جاؤ، کہ نہیں، اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کے بہتر ہونے کا میں اکیلا پروف دینا چاہتا ہوں، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی صداقت، اس کی حقانیت، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کسی جماعت اور گروپ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک بندہ ہی اسلام کی صداقت کو ثابت کر سکتا ہے۔ اس نے ضد کیا، بادشاہ نے لیٹر لکھا، روم یہ پہنچا، وہاں کے لوگ حیران، ہماری طرف سے کئی پادریوں کی جماعت اور یہ تنے تنہا، اللہ کی شان، یہ بندہ پہنچا۔ وقت مقرر ہوا، بادشاہ کے دربار میں سارے پادری ایک طرف بیٹھے، ایک مسلمان صاحب علم، ایک شخص اکیلے بیٹھا ہوا ہے، غیر کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائی درباری دربار ہے، پادری وہاں موجود ہیں، اس کی جرات دیکھیں، اس کی ہمت دیکھیں، اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس دیکھیں، اپنے اوپر اعتماد دیکھیں، ساری خوبیاں اس میں نظر آتی ہے۔ اب پادریوں نے اسلام پہ آبجیکشن، اسلام کے اوپر کوئی نہ کوئی اشکال، سوال، اعتراض شروع کیا۔ ادھر سے یہ بندے خدا بڑی تیزی کے ساتھ اس کا جواب دیتا رہا، کبھی قرآن سے، کبھی حدیث سے، کبھی لاجک سے، کبھی اپنی عقل سے۔ سارے لوگ حیران تھے، بادشاہ کو اعلان کرنا پڑا، کہنا پڑا کہ ہمارے پادری ہار گئے اور یہ تنے تنہا یہ مسلمان جیت گیا۔ بغداد میں جب بات پہنچی، پورے بغداد میں شہنائی بجنے لگی، خوشیاں منائی گئی، ایک انسان اس نے اسلام کی صداقت اور صداقت حقانیت کو ظاہر کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس کا نام ابن سقا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ 3 دن ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان بنے۔ یہ بندہ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 دن تک وہاں رہا، ہمیشہ سے عیسائیوں کا دستور رہا کہ وہ ہوسٹس کے طور پر اور خدمت گزار کے طور پہ ہمیشہ وہ عورتوں کو استعمال کرتے، آج بھی ہے۔ اب وہاں اس کی خدمت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے شاہی دربار میں نوجوان لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا آپ، یہاں پہ آزمائش تھی، ایک گناہ سے اپنی آنکھوں کو سی بچا لینا تھا، مگر یہ بندے خدا وہاں پہ اپنی آنکھوں کو نہ بچا سکا۔ سوچئے ذرا کتنا بڑا اس نے ڈیفنس کیا ہے اسلام کا، کتنی بڑی مدافعت کی ہے اس نے اسلام کی، کیسی صداقت کو اس نے ظاہر کیا ہے غیر کے ملک میں، مگر ایک بے احتیاطی، ایک خوف بے خوفی، ایک آنکھوں کا گناہ، تقوی کو چھوڑ دینا کہاں تک پہنچایا۔ جب آنے کا وقت آیا، واپسی کا وقت آیا، تو بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مشکل ہے یہ، وہ تو عیسائی ہے، آپ مومن ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اسے شادی کرنا ہی تو کیا کرنا پڑے گا، یہی بندہ اب کہتا ہے کہ اگر اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ سوچیں، ایک بے احتیاطی، ایک گناہ، ایک آنکھوں کی خطا، ایک آنکھ کے گناہ کی بنا پر دل کا حال کیسا بدلا، خدا کی پکڑ کیسی آئی۔ بادشاہ نے کہا اگر تم شادی کرنے کے واسطے عیسائی بننے کو تیار ہو تو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس نے عیسائی ہونے کا ملک روم میں اعلان کر دیا، ابھی شادی نہیں ہوئی، چل رہا تھا، گرا، وہیں اس کی موت آ گئی۔ گیا تھا مسلمان ہو کر، گیا تھا قرآن کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، گیا تھا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، مگر آنکھوں کے گناہ تقوی کو چھوڑ دینے کی بنا پر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور وہ بندہ مرتد ہو کر وہیں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنے اللہ کے احکام کے سامنے جھک کر رہنا ہے، اور احتیاط، گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے۔ کیا خبر کون سا گناہ ہمارے دلوں کو مردہ کر دے، کون سا گناہ ہمارے روحوں کو مردہ کر دے، کون سا گناہ ہمارے دل کو پتھر بنا دے۔ اس بنیاد پر روزے کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ انسان تو گناہوں کو چھوڑنے والا بن جا، اللہ کی طرف جھکنے والا ہو جا۔ آخری بات سنیے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کا حال لکھا ہے، وہ شخص بھی بڑا آزاد، گناہوں سے بچنے والا نہیں، تقوی کو دور رکھنے والا، مگر ایک وقت آیا، اور ہر انسان پہ وہ وقت آتا ہے، ہم ہو یا آپ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر ایک پر تو موت کا وقت آنا ہی آنا ہے، زندگی کو ڈھلنا ہی ہے، زندگی کی شام آنی ہے۔ وہ انسان جب کمزور ہو گیا تو اب کہتا ہے اپنے اللہ سے، اے پروردگار، جب تک میں جوان تھا، مضبوط تھا، میں تیرے سامنے نافرمانی کرتا تھا، اے اللہ جب میرا جسم کمزور ہو گیا، میں کمزور ہو گیا ہوں، اب تیری عبادت کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ جسم کمزور ہو گیا، اب میں تقوی کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ اگر آپ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تو پروردگار میرا کام بن جائے گا۔ اس طرح اس نے اپنے اللہ سے اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنی بے چارگی، اپنے قصور کا اعتراف، اپنے گناہگار ہونے کا اظہار اس نے اللہ سے کیا کرتا رہا، یہاں تک کہ اور کمزور ہو گیا۔ ماں بیچاری بوڑھی تھی، بیٹے کو دیکھ کے رویا کرتی، تو ایک دفعہ اس نے ماں سے کہا، اے ماں، تم نے مجھے دودھ پلایا، اس دودھ کا واسطہ، تم نے مجھے ہمیشہ آنچل میں چھپایا، اس آنچل کا واسطہ، میرا خیر اگر چاہتی ہو، میری بھلائی اگر چاہتی ہو، میری بھلائی اگر چاہتی تو میری ایک بات مان لینا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں، مجھے کھاٹلے سے اٹھا کر میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دینا، میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دینا، مٹی پہ میرے رخسار کو رکھ دینا، تاکہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ تو کتنا ذلیل ہے، کتنا ذلیل ہے، تو نے اپنے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے کہ مرتے ٹائم تو کسی کھاٹ کا بھی حقدار نہیں ہے، تو جنت کا حقدار کیا ہوگا، تو اپنے گھر کے کھاٹ کا بھی حقدار نہیں ہے، اور اے میری ماں، جب میرے تو زمین پہ ڈال دینا تو میرے گردن پہ ہاتھ پاؤں رکھ کر میرے گردن کو تھوڑا مسل دینا، تاکہ میں خدا کے سامنے کہہ سکوں، اللہ تو بھی کریم ہے، ماں بھی محبت رکھتی ہے، میری ماں نے میری گردن کو مسل دیا میرے گناہوں کی بنا پر۔ چنانچہ ماں نے بھی ایسے ہی کیا، جب ماں ایسی ہی کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بچے کی روح نکل رہی ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے، لبیک 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنا جب اس نے کہا، اس کی روح نکل گئی، ماں رو رو کے تڑپنے لگی، لوگ آئے، جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ سوچیں، گناہگاری کا خیال، اپنے خطاکار ہونے کا خیال، تقوی کو چھوڑنے کا خیال ہے، مگر کم سے کم اس کو اعتراف ہے، اسے اقرار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے چہرے کو مٹی پہ ڈال دو، میرا چہرہ اب اسی لائق ہے کہ مٹی پہ رہے، میری گردن اسی لائق ہے کہ اس کو مسل دیا جائے۔ اللہ کو اس بندے کی تواضع، انکساری، مجرمانہ انداز، اپنے آپ کے مجرم اور پاپی ہونے کا خیال اللہ کو کتنا پسند آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں نے بیٹے کو دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے بادل کے اندر سے، بادل کے اندر سے چودھویں رات کا چاند جب نکلتا ہے، وہ کتنا چمکتا ہوا ہوگا۔ ماں کہتی ہے، ابن جوزی نقل کرتے ہیں، ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا چودھویں رات کی طرح چمک رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیری زبان پر آخری جملہ تھا، تیری زبان پہ آخری جملہ تھا، لبیک لبیک، حاضر ہوں، حاضر ہوں. تو کس کو کہہ رہا تھا لبیک لبیک؟ اس نے کہا امی جب آپ نے مجھے زمین پہ لٹا دیا، میں نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار جو گنہگار خطاکار ہو وہ اسی ذلت کا حقدار ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، فرشتہ آیا اور آنے کے بعد مجھے کہتا ہے اے بندے خدا اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، خدا تجھے بلا رہا ہے، خدا تجھے بلا رہا ہے، میں قاصد بن کر آیا ہوں. میں کہنے لگا لبیک لبیک، اگر خدا کے قاصد بن کر آئے ہو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے لے چلو. مگر اس وقت میں کہہ رہا تھا میں متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، اللہ کا فرما بردار نہیں. اس وقت میں کہہ رہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت بھی میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پروردگار نے مجھے مغفرت فرما کر میرے چہرے کو چاند جیسا بنا دیا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کا مقصد یہی ہے ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، تقوی کی زندگی اختیار کریں، اور کچھ اگر ہوا یا ہو جائے تو اپنے اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش آئیں، وہی ندامت ہمیں نجات کا ذریعہ دلا سکتی ہے. اللہ ان باتوں پر ہمیں آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، سوچئے ہم نے اس چھوٹی سی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں اپنے پیارے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے، پیارے اللہ کو کتنا ناراض کیا، اس اللہ نے ہمیں کتنا بچایا، کتنا بچایا. ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں وہاں انرجی کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے پیٹ میں جو ناف ہے اس ناف کے ذریعے اللہ نے ہمیں انرجی دیا تھا، بلڈ دیا تھا، خون دیا تھا. اس اللہ نے ہماری زبان سے بھی چاہتا تو ہماری زبان سے خون پہنچا دیتا، لیکن رب کریم نے وہاں ہماری زبان کو بچا دیا. میرا بندہ جس زبان سے مجھے پکارے گا، میرا بندہ جس زبان سے مجھے یاد کرے گا، مجھے اللہ اللہ کہے گا، جس زبان سے قرآن کی تلاوت کرے گا، جس زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں لگائے گا، اس زبان سے میں اپنے بندے کو خون کیسے پلاؤں؟ اس نے ناف کے ذریعے سے ہمارے بدن کو خون پہنچایا، جس رب نے ماں کے شکم میں ہمارا خیال فرمایا، اسی رب نے پیدا ہونے کے بعد جب ہم کھانے پینے کے لائق نہ تھے، فوڈ اور اناج ہم کو نہیں چل سکتا تھا، تو ماں کے سینے میں اس نے دودھ کا انتظام کیا، جبکہ اسی ماں کے بدن میں خون بھی ہے، اسی ماں کے بدن میں دوسرا لکوڈ بھی ہے، اسی ماں کے بدن میں دوسری گندی نجس چیزیں بھی ہیں. مگر رب کریم نے دیکھا میرا یہ بندہ منہ سے کھائے پیئے گا، تو اللہ نے ماں کے بدن میں ایک ایسا دودھ پیدا کر دیا جس میں خون اور دوسرے کسی ناپاک لکوڈ کی کوئی ملاوٹ نہ تھی. اللہ اللہ، جس اللہ نے پیٹ میں ہمارا خیال کیا ہو، بچایا ہو، ماں کے گود میں جس اللہ نے ہمیں بچایا ہو، جب ہم چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، بڑے ہو گئے، اللہ پھر نہ ہم نے اپنی زبان کو بچایا، نہ ہم نے آنکھوں کو بچایا، نہ اپنے ہاتھ کو بچایا، نہ ہم نے جسم کو بچایا. اللہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھ دیا میرے بندے جب تک تم بے بس تھے، جب تک تم کمزور تھے، ہم نے تیری زبان تک کو بچایا تھا، جب تیرے اندر تھوڑی سی طاقت آ گئی تو میرے ہی سامنے جری بن گئے اور میرے ہی نافرمانی کرنے لگے اور میرے ہی سامنے گناہ کر کر کے سینہ تن کے چلنے لگے. اللہ اللہ، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، مگر رب کریم نے ہمیں آپ کو آج موقع دیا ہے. میرے بندے اپنی کمی کوتاہی کا خیال کر لو، میرے سامنے ندامت کے بول بول دو، ندامت کے آنسو گرا دو. سنا تم نے وہ جوان جو پوری زندگی گناہوں میں پڑا رہا، ایک دفعہ اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا تو ہم نے اس کو جنت عطا کر دی. آج وہی اللہ ہم گناہگاروں، ہم خطاکاروں، ہم گناہوں میں ڈوبنے والوں کو وہی پروردگار آج صدا دے رہا ہے، اگر معاف کرنا نہ ہوتا، اگر تجھے جنت دینی نہ ہوتی، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا نہ ہوتا تو یہ مغفرت کا آشرا نہ دیتا. مگر شرط یہ ہے کسی بھی فقیر کو فطرہ اسی وقت ملتا ہے جبکہ وہ پیالہ لے کر سامنے آتا ہے، کسی بھی فقیر کو روٹی اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنا پیالہ سامنے پھیلاتا ہے. تم بھی ذرا فقیری کے پیالے کو پھیلاؤ. اپنی زندگی کو سوچئے، رب کریم نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ہم نے اس کے رپلائی میں کیسا اس کو جواب دیا، بعض اللہ والوں نے لکھا انسان کو کبھی نہ کبھی رونا ہی ہے، کوئی انسان بغیر روئے رہ نہیں سکتا، دنیا میں رو لو، اگر دنیا میں نہیں روتے تو آخرت میں تو رونا ہی پڑے گا، مگر وہاں رونے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، ہر انسان کو سر جھکانا ہی جھکانا ہے، دنیا میں چاہے کتنا اتراتا ہو اسے سر جھکانا ہی جھکانا ہے، یا تو دنیا میں جھکا لو یا پھر آخرت میں تجھے سر جھکانا ہی ہوگا، اور جو آخرت میں سر جھکاؤ گے فرشتے تمہاری گدی تمہارے گردن پہ تماچے مارے گا اور کہے گا یہاں سر جھکانے سے کیا فائدہ، آج اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں سر جھکانے کا موقع دیا ہے، لہذا اس اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا اقرار و اعتراف کر لیجئے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچو میرے دوستو، محشر کے میدان میں کون ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ کون ہوگا، محشر میں ہمارے ساتھ کون ہوگا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، پڑھیے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الله وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، يا اكرم الاكرمين يا حنان يا منان، اے اللہ ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ باطن میں نہایت گندے ہیں، اللہ جتنا تیرا یہ گھر پاک ہے اللہ اتنا ہی ہمارا اندر ناپاک ہے، اللہ جتنا ہم سفید پوش اللہ ہمارا دل اتنا ہی سیاہ پوش ہے، رب کریم کون کون سا ایسا گناہ جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو، اللہ تو دیکھ رہا تھا، ہم نظر بچا بچا کے گناہ دیکھ رہے تھے، اللہ تجھے غصہ آ رہا تھا، رب کریم تجھے غصہ آ رہا تھا، اے اللہ تجھے جلال آ رہا تھا، مگر تو کرم کر رہا تھا، اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے اپنے گناہوں کا مجرم بن گیا، اقراری بن گیا، اللہ آپ نے اس کے چہرے کو چاند کا ٹکڑا بنا دیا، اے اللہ آج رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کی رات میں اللہ اجتماعی طور پر تیرے گھر میں ہم بھی بیٹھ کر اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اللہ ہمارے دل کو روشن فرما دے، دل کی ظلمت کو دور فرما دے، دل کی سیاہی کو دور فرما دے، دلوں کو روشن فرما دے، اللہ دل کی روشنی سے نیکیوں کا کرنا آسان فرما دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، رب کریم گناہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستی کو ختم فرما، اے اللہ پریشانی کو ختم فرما، بیماری کو ختم فرما، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، محبتیں عطا فرما، خوشحالی فراوانی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اے یہاں پر جتنے آپ کے بندے میرے مولا کوئی صرف بیان سننے نہیں آتا بلکہ اصل مقصد تو ہے اللہ، دعا ہوگی کسی نہ کسی کی آمین پر اللہ کو ترس آ جائے گا، میرا کام بن جائے گا، اے اللہ کتنے یہاں پہ کس دکھ کے دکھیارے تو ہی جانتا ہے، کتنے غم کے مارے جو اپنے دلوں میں غم لیے ہوئے ہیں، اے غموں کے دور کرنے والے ہم تمام کے غم کو دور فرما دے، اے اللہ دکھ کو ختم فرما دے، پریشانی کو ختم فرما دے، سہولت عطا فرما دے، فراوانی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی دل کی مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ آنے والے دن کو پچھلے دنوں سے بہتر بنا دے، اے اللہ یاد الہی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تراوی خشوع خضوع کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ محبت بھرا سجدے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ روزانہ 40-40 سجدے کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے پوچھ دیا تو نے 40-40 سجدے روزانہ کیے، ایک سجدہ ایسا دکھا دو جس میں تجھے محبت کا مزہ مل گیا ہو، اللہ ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ہم تو نقلی مال لے کر آنے والے ہیں، ہم تو نقلی مال والے ہیں، اللہ مگر کیا کریں، تو بڑا کریم ہے، تو اصل بھی قبول کرتا ہے اور نقلی مال بھی تو ہی قبول کر لیتا ہے، اے کریم تیرے کرم کا واسطہ ہم تمام کے ٹوٹی پھوٹی تراویح کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوشش کریں 11:25 تک